السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء کرام, موسٹ ریسپیکٹڈ برادرز, ان اردو دیر از اے سینگ, وہ اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہے, وچ مینز دیٹ دیر آر مینی آرگنائزیشنز ان دا ورلڈ ویئر دے ہیو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ان وچ پیپل پلے این ایکٹیو رول. We say department of education, then they've got this department, that department, different departments, social and welfare department, and so many other departments. But some people Allah Tabaraka wa Ta'ala has made them such that they are an organization in themselves. In their personality there is nothing but a complete organization. Our respected guest, Hazrat Maulana Muhammad Mazhar Sahab Dawood Barakatuh, needs no introduction. He has been to our country before and he has given bayan in this masjid. So he is the son of our Hazrat Maulana Hakim Muhammad Akhtar Sahab Dawood Barakatuh, Shaykh and Murshid, and also the Khalifa of Hazrat Maulana Abrarul Haq Sahab Dawood Barakatuh, who is the only living Khalifa of Hazrat Mujaddid Millat Rahmatullah Ali. If somebody really wants to understand what our respected and honored guest is, then you have to go to Karachi and spend a little bit of time there and see his occupation and his time, how it is spent. It is really shocking. It's unbelievable. I personally have mentioned to many of my friends that I find it nothing short of a karamat, that a person can do so much in such a little time. And there's like so many different activities that he's engaged in and involved in. On the one hand, he's got such a large institution which has got over 3,000 students. Then there are so many other makatib that he is actively involved in. He is on the board of so many different madaris. Then if you look at the welfare and social work, then Al-Akhtar Trust International throughout Pakistan, Afghanistan and so many other parts of the world, they are operating where food, clothing, shelter and other needs of the poor, the destitute, the refugees and others are taken care of. Then if you look at the prisons in Pakistan, the central prison in Karachi and two, three other prisons, if somebody has to go in there, they will think that it's already a madrasa. In one prison they're already having Mishkat Sharif. The prisoners are qualifying as huffaz of the Quran Sharif, they're becoming alims of deen, because they are serving long terms. Now he takes an active interest in all that, he's in there too. Then if you look at all the other publication department, then recently they have come up with a magazine which is called Basirat, which in my opinion is very, very, it's very similar, or not similar, we'll say like it is a replacement or an alternative to our Time magazine, the articles that you get in there, the political situation of the world, but written by ulama and very, very constructive. Like that in practically so many other departments he is involved, actively involved. So we don't seem to appreciate this type of personalities during their lifetime. But after they go, then we regret that we didn't take advantage of the expertise and the knowledge and the hard work that they were putting in. And their whole life is dedicated to the service of the ummah at large. Otherwise they can have a nice good rest and enjoy comfort, but that is not there day and night. If you have to see him there from the morning that he gets up till late night, it's nothing but meeting people and solving this problem and that problem. So we are fortunate that we have him here. Inshallah he will give us some nasihats. May Allah tabaraka wa ta'ala give us a tawfiq to make amal on those nasihats.
Alhamdulillah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله. میرے معزز بزرگو دوستو, بارہا حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب ادام اللہ بقاؤ سے اس آیت پر مضمون سنتے رہتے ہیں, اور بھی جو اکابر تشریف لاتے ہیں اسی آیت پر بیان کرتے رہتے ہیں. بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو ہر وقت تقوی کی بات ہوتی ہے گناہوں کے چھوڑنے کی فکر پیدا کی جاتی ہے بار بار اس کا تکرار کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی دودھ پینا شروع کرتا ہے اور مرتے دم تک دودھ پیتا رہتا ہے، وہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ دودھ پینے میں تکرار کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ دودھ کے اندر غذائیت ہے جس سے میرے جسم کو قوت حاصل ہوگی. اور گجراتی مہمان ہے تو بچپن سے پاپڑ اور سموسے کھانا شروع کرتا ہے، مرتے دم تک اس کو نہیں چھوڑتا. وہاں کوئی گھر میں اعتراض نہیں کرتا بیوی سے کہ یہ کیا مصیبت ہے، جب دیکھو پاپڑ جب دیکھو سموسے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر غذا ہے اور یہ محبوب غذا ہے، اس سے جسم کو قوت حاصل ہوگی، اس سے جسم کو قوت حاصل ہوگی. ایسے ہی دین کی باتوں سے روح کو قوت حاصل ہوتی ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت فرمائیے، نصیحت امت کو یعنی مومنین کو فائدہ دیتی ہے. تو الحمدللہ ہم سب کے سب مومن ہیں، بار بار جب اس کا تکرار ہوگا تو وہ چیز قلب کے اندر راسخ ہو جاتی ہے. اذا تکرر تقرر، کی باتوں کا بار بار تکرار ہوتا ہے تاکہ ان گناہوں سے نفرت قلب کے اندر پیدا ہو جائے اور اللہ کی محبت قلب کے اندر پیدا ہو جائے. جیسے دنیاوی غذا کے ساتھ جسم کو قوت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی دینی باتوں سے روح کو قوت حاصل ہوتی ہے. یہ مجالس جو ہیں یہاں، جو ہفتہ وار یہ مجلس ہوتی ہے، یہ حقیقت اس کی کیا ہے؟ یہ دراصل جنت کے ایئرپورٹ ہیں، یہ مجالس جنت کے ایئرپورٹ ہیں. دنیاوی ایئرپورٹ تو آپ کو جوہانسبرگ جا کر حج پر جا سکتے ہیں، عمرے پہ جانا ہے تو جوہانسبرگ بغیر گئے ہوئے کوئی شخص جہاز میں سفر نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں کہ جنت کے ایئرپورٹ جگہ جگہ بنوا دیے تاکہ میرے بندوں کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. جب تک اس ایئرپورٹ پر نہیں جائیں گے آخرت کی طرف سفر نہیں ہوگا آپ کا. جب تک اللہ کے نیک بندوں میں شامل نہیں ہوں گے، جب تک جنت کے اعمال کی توفیق نصیب نہیں ہوگی. آپ رات دن کتابوں کا مطالعہ کر لیں، رات دن نوافل پڑھتے رہیں، لیکن اگر کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک آپ کے قلب کے اندر وہ کیفیات پیدا نہیں ہوں گی جو ہونی چاہیے. قرآن کریم میں جو ارشاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے میرے بندوں میں تو داخل ہو جاؤ، اس کے بعد جنت کا داخلہ ثانوی درجہ ہے. میرے بندوں کے ساتھ ملاقات کرو گے، یعنی کیا مطلب؟ میرے نیک محبوب بندوں کے ساتھ جب میرے نیک بندوں کے ساتھ جب ملاقات کرو گے، ان کے ساتھ آنا جانا رکھو گے، ان کے ساتھ ملنا جلنا رکھو گے، تب تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا، یعنی جنت میں جانے کے اعمال کی توفیق تمہیں ملے گی. بعض لوگ یہ سوچ کر نہیں جاتے دینی نیک مجالس میں کہ وہ اللہ والے ہم سے گناہ چھڑوا دیں گے، وی سی آر چھڑوا دیں گے، یہ ٹی وی گھر سے نکلوا دیں گے. اللہ والے گناہ چھڑواتے نہیں ہیں، آپ خود چھوڑیں گے اور چھوڑ کر خوشی محسوس کریں گے. ہر گناہ کے چھوڑنے کے بعد آپ اپنے دل میں کہیں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ گناہ کی نحوست بھی ہمارے گھر سے نکل گئی. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ورار الحق صاحب ادام اللہ بقاؤ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک سرکاری ملازم اپنے آفس میں 1,00,000 روپے رشوت لے کر نکلتا ہے، 1,00,000 روپے رشوت لے کر نکلتا ہے. راستے دنیا دار تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں بھی کوئی مزہ ہے، وہ سارا دن نوٹ گنتا رہے گا، ملین بلین، بس اس کو اتنا پتہ ہے کہ اس کے بعد ٹریلین بھی ہو جائے گا، ٹلٹلی بھی شروع ہو جائے گی، لیکن اس کو مزہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ دولت اللہ تعالیٰ نے کس لیے عطا فرمائیے؟ تاکہ ہم سکون کے ساتھ سفر آخرت کریں، جنت کی تیاری کریں، نیک اعمال کریں. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ دنیا تو ہمارے پاس بہت آ گئی، اس کو آرام پہنچانے کے لیے ہم نے تجوری میں، لاکر میں، مختلف ملکوں میں اور انکم ٹیکس والوں سے چھپا کر رکھا، وہ تو سکون میں ہو گئی، پیسہ تو سکون میں پہنچ گیا، لیکن خود بے سکون ہو گیا. جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا، جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا. سکون صرف اللہ والوں کی صحبت میں آنے جانے سے ملتا ہے. آپ چاہے ایئر کنڈیشن ہر ٹوائلٹ کے اندر بھی لگا لیں، ہر روم کے اندر ایئر کنڈیشن لگا لیں، ایئر کنڈیشن سے کھال تو ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن دل پر جو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے گناہوں کی وجہ سے، اس کو ایئر کنڈیشن ٹھنڈا نہیں کر سکتا. اس کو ایئر کنڈیشن ٹھنڈا نہیں کر سکتا. وہ گناہوں کی آگ ٹھنڈی کس سے ہوگی؟ اللہ کے ذکر سے ہوگی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ بتائیے کہ کوئی انسان کسی ملک سے آیا ہوا ہو، یہاں ڈربن میں، ڈربن ہمارے شیخ فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اللہ سے ڈر تو بن جائے گا. ڈربن، اللہ سے ڈر تو بن جائے گا. تو دنیا کے کسی خطے سے، اگر گجرات سے آیا ہوا ہے کوئی شخص، چاہے اس کو 100 سال گزر گئے ہیں، تیسری نسل چل رہی ہے، لیکن اس کے گاؤں سورت سے اگر کوئی مٹھائی آ جاتی ہے، گڑ آ جاتا ہے، تو سب کو کھلاتا ہے کہ میرے گاؤں سورت سے آئی ہے، یہاں کہاں نصیب ہوگی یہ چیز اتنی مزیدار، اس میں دیکھو کتنی خوشبو آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جسم کا تعلق وہاں سورت سے ہے، اس کے والد کے جسم کا تعلق سورت سے ہے. اسی طریقے سے روح کو سکون کب ملتا ہے؟ جب عالم ارواح کی باتیں ہوتی ہیں. چونکہ روح ہماری کہاں سے آئی ہے؟ عالم ارواح سے. اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کیا کہا؟ بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرقدہ اپنے شعر میں فرماتے ہیں، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، تھی ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی چوٹ لگا کر دنیا میں بھیجا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب شدید سردی ہوتی ہے تو لوگ آگ جلاتے ہیں، غریب لوگ، امیر لوگ ہیٹر جلاتے ہیں اور غریب لوگ آگ جلاتے ہیں. تو آگ جلنے کے بعد جب اس کے شعلے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اوپر راکھ آ جاتی ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہاں آگ نہیں ہے، حقیقت میں آگ موجود ہوتی ہے. اور جس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آگ موجود ہے، دوبارہ جا کر وہ پنکھا ہلا کر راکھ کو اڑا دیتا ہے، اس کے بعد دوبارہ پھر شعلے بھڑکنے لگتے ہیں. یہی کام اللہ والے کرتے ہیں کہ جب بندے کا ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایمان کی گرمی، اعمال کی توفیق کم ہو جاتی ہے، جب وہ اللہ والوں کی صحبت میں پہنچتا ہے تو ایمان دوبارہ گرم ہو جاتا ہے، پھر طاعات کی توفیق ہو جاتی ہے، پھر ذکر اذکار میں دل لگتا ہے، پھر نوافل میں دل لگتا ہے، پھر اس کو اللہ کی یاد میں رونا بھی آتا ہے، اللہ سے گڑگڑانا بھی آتا ہے. یہ سب چیزیں، کیفیات کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی کیفیت والے کی صحبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے. آج پوری دنیا حقیقت کے خلاف جا رہی ہے، حقیقت کے خلاف جا رہی ہے. جو چیز نظر نہیں آتی اس کو ہم سب کہتے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جو چیز نظر آنی چاہیے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. آپ بتائیے، جو میں خطاب کر رہا ہوں آپ حضرات سے، آپ حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں؟ جو حضرات دیکھ رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے. MashaAllah, دیکھیں سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں. حقیقت پر اگر غور کریں تو آپ میں سے کوئی شخص بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. اب آپ کہیں گے عجیب بات ہے, سامنے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نظر نہیں. حقیقت پر اگر غور کریں تو آپ میں سے کوئی شخص مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. اگر میری روح ابھی پرواز کر جائے تو مولانا کیا اعلان کریں گے, ان کی لاش رکھی ہوئی ہے. لاش عربی کا لفظ ہے, لاش کے معنی لاش ہے, کچھ نہیں ہے. انگریزی میں کیا کہتے ہیں, ڈیڈ باڈی. اسپائر ہو گیا, کیا مطلب, ختم ہو گیا, کچھ نہیں بچا. کچھ نہیں بچا. تو جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس کو چمکانے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے, آج جس نوجوان کے ٹوائلٹ میں جائیے تو یورپ کی ایک بڑی دکان کھلی ہوئی نظر آتی ہے. ہر قسم کے جدید سے جدید شیمپو, جدید سے جدید کریم, ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ, اسکن کی خوبصورت بننے کی چیزیں اور کنگھیاں, ہر قسم کے, جہاں جاؤ تو عجیب حیرت ہوتی ہے. آج سے 20 سال پہلے تصور کریں تو ان چیزوں کا اتنا وجود بھی نہیں تھا. لیکن آج کا نوجوان اپنے اس ظاہری جسم کو سجانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے کہ ٹوائلٹ میں ایک ایک گھنٹے, دو دو گھنٹے لگا رہتا ہے, وہاں اپنے آپ کا میک اپ, اپنا میک اپ کرتا رہتا ہے. لیکن اصل چیز جو روح ہے اس کے میک اپ کی فکر نہیں ہے. اصل چیز جو روح ہے, چونکہ اگر جسم حقیقت, جسم کی حقیقت ہوتی تو پھر اپنی ماں کو, اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے کیسے ہم قبر میں دفن کرتے. یہ تو جسم کا کپڑا ہے, جیسے کہ کپڑا تبدیل کرتے ہیں, ایسی جسم بھی اللہ تعالیٰ تبدیل فرما دیں گے قبر کے اندر. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرو, وہ نعمت ہے. لیکن روح کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ دنیاوی اس جسم کو تو ہم راحت پہنچا رہے ہیں, اس جسم کو کے آرام پہنچانے کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں, لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ جو روح, جو کہ حقیقت ہماری, جو عالم ارواح سے آئی ہے اور اسی طرف رواں دواں ہے. دنیاوی سفر, اب میں پاکستان سے آیا ہوں, اگر چاہوں تو مزید ایک مہینہ رک سکتا ہوں, لیکن آخرت کا سفر یہ ہے کہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے, مسلسل ہو رہا ہے. اتنی تیزی کے ساتھ آپ حضرات بیٹھ کر مسجد نور کے اندر سانس لے رہے ہیں, بیان سن رہے ہیں, لیکن ہر سانس لینے کے بعد آپ جنت سے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں. ان الدنیا مدبرت والآخرت مقبلت, ہر سانس کے بعد انسان آخرت کے قریب ہوتا ہے اور دنیا سے دور ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ اتنے غافل ہیں کہ کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں کہیں جانا ہے, کسی نے ہمیں پیدا کیا ہے, مرنے کے بعد ہم سے سوال و جواب ہوگا. ان چیزوں کی فکر پیدا نہیں ہوتی, اس لیے کہ فکر پیدا کرنے والوں کی صحبت میں نہیں جاتے. اگر فکر پیدا کرنے والوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو پھر یہ چیزیں خود بخود آپ کے قلب کے اندر منتقل ہو جائے گی, آپ کے قلب کے اندر خود بخود منتقل ہو جائیں گے. اللہ والوں کی صحبت کو غنیمت سمجھ لو, اللہ والوں کی قدر کر لو. یہ مجالس جو یہاں ہر پیر کے دن جو مجلس ہوتی ہے اس کی قدر کر لو. جب اللہ والے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب پھر لوگ روتے ہیں, کہتے ہیں ہائے بڑی عجیب شخصیت تھی لیکن ہم نے قدر نہیں کی. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری نور اللہ مرقدہ جب زندہ تھے تو صرف بڑے بڑے اکابر, حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تشریف لا رہے ہیں, تو کہیں حضرت مولانا خیر محمد صاحب تشریف لا رہے ہیں, حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی, حضرت مولانا شام الحق صاحب تھانوی, یہ بڑے بڑے اکابر حضرت کی خدمت میں پہنچا کرتے تھے. جب انتقال ہو گیا اتنا بڑا جنازہ دیکھ کر, تب وہاں آس پاس کے لوگوں نے پوچھا کہ کون صاحب تھے جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اتنی بڑی بزرگ شخصیت یہاں سے گزر گئی. تو جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اللہ والے تب بڑے بڑے القابات لگا کر لوگ یاد کرتے ہیں, زندگی میں قدر نہیں کرتے جیسی قدر کرنی چاہیے. اس لیے حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی میں قدر کر لو, مبادہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے, زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی, معلوم نہیں کس وقت بلاوا آ جائے, کس وقت روح پرواز کر جائے اور اچانک سفر ہو جائے. دنیاوی سفر تو آپ منسوخ کر سکتے ہیں لیکن آخرت کا سفر کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. ایک انسان بیمار ہے, ہاسپٹل کے اندر بے ہوش پڑا ہوا ہے, لیکن اس پر بھی زمانہ گزر رہا ہے, اس لیے کہ بے ہوشی میں بھی سانس لے رہا ہے, وہ اس کی زندگی سے کم ہو رہا ہے تیزی سے. تو آخرت کے سفر کو دنیا کا کوئی شخص ٹال سکتا ہی نہیں ہے. دنیا کے سفر کو آپ منسوخ کر سکتے ہیں, آخرت کے سفر کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا. تو ایسا سفر ہے, اور پھر اس سفر کے اندر کوئی ایئرپورٹ بھی نہیں, راستے میں کوئی اسٹیشن بھی نہیں ہے. آپ حج میں اگر آپ کا نام آ گیا تو آپ تیاری شروع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دربن میں گھر میں سب سامان تیار, احرام ہر چیز تیار کر لیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اگر کچھ رہ گیا تو جوہانسبرگ سے جا کر خرید لیں گے، پھر وہاں سے بھی اگر رہ گیا تو مطار جدہ پر جا کر خرید لیں گے، وہاں سے بھی اگر چھوٹ گیا تو پھر مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، منا، عرفات، مزدلفہ، سب جگہ وہ چیز مل جاتی ہے، بازار ہیں. لیکن آخرت کا سفر ایسا ہے کہ یہاں آنکھ بند ہوگی تو پھر آخرت میں جا کر آنکھ کھلے گی، درمیان میں کوئی اسٹیشن نہیں ہے. پھر نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، ایک ذکر اپنی زبان سے نہیں کر سکتے آپ. اس لیے میرے بزرگ و دوستو، ایک ایک سانس کی قدر کر لیجئے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ حضرات جن کی معارف القرآن پڑھتے ہیں، ان کا شعر ہے، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب سکرات کا عالم طاری ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس وقت لاکھ آپ کلمہ پڑھنا چاہیں، لاکھ آپ ذکر اذکار کرنا چاہیں، لیکن کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس کی قدر کر لیجیے. اور جہاں عریانی فحاشی اتنی زیادہ ہو تو وہاں تو چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، تاکہ اس لیے کہ بدنگاہی ایک ایسا مرض ہے کہ زنا العین عن نظر، آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ نظر بازی. اور یہاں تو جہاں ذرا سا نگاہ اٹھائی وہاں عریانی فحاشی، اس لیے یہاں تو بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. النظر سہم من سہام ابلیس، یہ نظر بازی جو ہے یہ زہریلا تیر ہے شیطان کا، جو ایک دفعہ دل میں چپ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا، وہی چند دنوں کے بعد پھر خط لکھتے ہیں کہ حضرت اب تو وہ جس ایک شکل پہ نظر پڑ گئی، اب ایسے نہ تو نیند آ رہی ہے، مہینوں ہو گئے ہیں ولیم فائف ایک نہیں دو نہیں دس دس کھا رہے ہیں پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے. اس لیے کہ اس کے کوائف ہر وقت دماغ کے اندر گھس رہے ہیں، ہر وقت رات کو بھی اسی کا خیال، دن کو بھی اسی کا خیال. اس لیے نگاہ کی حفاظت، آپ اوپر ٹنکی میں جب پانی بھرتے ہیں گھر میں، اگر ٹونٹی کھلی رہ جائے، آپ ساری رات موٹر چلائیں، صبح جب وضو کے لیے آپ نلکا کھولیں گے تو پانی موجود نہیں ہوگا. آپ کہیں گے ساری رات میری موٹر چلتی رہی، یہ کیا وجہ ہے، پانی کہاں ختم ہو گیا؟ پھر چیک کرتے ہیں کوئی وال کھلا تو نہیں رہ گیا، بعد میں دیکھا تو وال کھلا رہ گیا، پانی کا سارا بہہ گیا. ایسی ہم ذکر اذکار کر کے اللہ کا نور اپنے دل میں جمع کرتے ہیں، ذکر اذکار کر کے اللہ کا نور اپنے قلب کے اندر جمع کرتے ہیں، لیکن بدنگاہی کر کے سارا نور ہم آنکھوں کے راستے ضائع کر دیتے ہیں. پھر وہ قلب کی کیفیت وہ باقی نہیں رہتی، قلب کی کیفیت باقی نہیں رہتی. کاروبار کے لیے ٹھیک ہے، آپ جائیے کاروبار کیجئے، لیکن کاروبار سے فارغ ہوتے ہی فوراً کسی اللہ والے کی مجلس میں پہنچ جائیے، نیک صحبت میں جا کر بیٹھ جائیے، تاکہ جو اثرات آپ پر آئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اسی لیے کار جب چلتی ہے زیادہ تو ٹیوننگ کی ضرورت پیش آتی ہے نہیں، تو اللہ والوں کی صحبت میں جس طریقے سے کار گیراج میں لے جا کر ٹیوننگ کرواتے ہیں، ایسے ہی آپ کے قلب کی ٹیوننگ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں. آپ حضرات ماشاءاللہ بارہا حج پہ جاتے رہتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے رہتے ہیں، کتنی دعاؤں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک دعا ثابت ہے، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار. وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بندوں کی صحبت مانگی ہے، تاکہ امت کے لوگ قیامت تک اس دعا کو مانگتے رہیں اور نیک صحبت میں جاتے رہیں، نیک صحبت سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اس لیے یہ جو خانقاہیں، یہ جنت کے ایئرپورٹ ہیں، اس کی قدر کر لیجئے. جیسے حجاج کرام حج کے موسم میں جا کر تربیت حاصل کرتے ہیں کہ حج کس طرح کرنا ہے، ایسے ہی ایسی مجالس میں آ کر انسان کی تربیت ہوتی ہے کہ جنت میں جانے والے اعمال کیا کیا ہیں. جنت میں فرسٹ کلاس ہے، چونکہ ٹکٹ تو سب کے پاس ہے الحمدللہ، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے جنت کا ٹکٹ سب کے پاس ہے، لیکن تھرڈ کلاس کا اکانومی ٹکٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے گا ضرور بے ضرور جنت میں جائے گا. لیکن اس ٹکٹ کو دنیاوی آدمی جب مالدار ہوتا ہے تو فرسٹ کلاس میں سفر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے فرسٹ کلاس سے بھی کوئی اور وی آئی پی ٹکٹ ہو تو اس پہ جا کر سفر کروں. تو ایسے ہی جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے, گناہوں کو چھوڑیں گے, نیک اعمال کی توفیق ہوگی, تو آپ کا یہ ٹکٹ جو ہے فرسٹ کلاس وی آئی پی میں تبدیل ہو جائے گا. پھر آپ کا سفر آخرت کا بہت راحت کے ساتھ ہوگا. آپ دیکھیے کہ ایئرپورٹ پر جب جاتے ہیں تو جہاں فرسٹ کلاس کے ٹکٹ والوں کے وہاں کارپٹ بچھا ہوتا ہے لال رنگ کا, ویلکم, خوش آمدید, اس کے سامان کی بھی گنجائش زیادہ ہوتی ہے. جہاز کے اندر بیٹھنے کے بعد کھانا بھی بہت اعلیٰ ملتا ہے, بہت اکرام بھی اس کا کیا جاتا ہے. ایسے ہی جب جنت کا ٹکٹ آپ کا فرسٹ کلاس کا ہوگا تو آپ کا سفر آخرت وی آئی پی ہوگا, بہت راحت کے ساتھ ہوگا, ایسی وہاں بھی آپ کا اکرام ہوگا. اس لیے میرے بزرگ و دوستو, اللہ والوں کی صحبت کیمیا ہے, اللہ والوں کی صحبت کیمیا ہے. پارس پتھر کے ساتھ لوہے کا جو ٹکڑا ٹچ ہو جاتا ہے یا پتھر بھی ٹچ ہو جاتا ہے, وہ کیا بن جاتا ہے؟ لال بن جاتا ہے. کیوں؟ صحبت کی برکت سے. ایسی ہی جو اللہ والوں کی صحبت میں چند دن آتا جاتا ہے تو پھر آئینے میں جب اپنی شکل دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں کیا تھا, اب کیا سے کیا ہو گیا, سر سے لے کر پاؤں تک مجسمہ نور ہو جاتا ہے. لوگ اسے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کہاں بخاری شریف پڑھاتے ہیں, وہ کہتا ہے میں تو ایک عام ہی شخص ہوں, فلاں بزرگ کی صحبت میں آنا جانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ شکل بنا دی. پھر وہ شعر پڑھتا ہے بزبان حال, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. میرے بزرگ و دوستو, آج دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میٹنگ ہو رہی ہے, ہمارے وی آئی پی گیسٹ آئے ہوئے ہیں, فارنر گیسٹ آئے ہوئے ہیں, نماز بعد میں پڑھ لیں گے. ان کو خوش کرنے کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا مولا کریم کو ناراض کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کتنے جنازے اپنے ہاتھوں سے ہم دفن کرتے ہیں. کبھی کسی دوست کو دیکھا کہ وہ کہے کہ میرا یہ دوست تھا, میری اس نے تو اللہ کو ناراض کیا تھا مجھے خوش کرنے کے لیے, میں بھی اس کی قبر میں اتروں گا. کبھی آپ نے دیکھا اس طریقے سے؟ کوئی نہیں اترتا, کوئی نہیں اترتا. پھر مردہ بزبان حال یہ شعر پڑتا ہے, شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ, شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو شکریہ, اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ کا شعر کہ مال و اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں, تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں, جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں, کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. آج ہم لوگ آخرت سے کتنا غافل ہیں کہ ہوش ہی نہیں ہے, سمجھتے ہیں کہ قبرستان یاد ہی نہیں آتا, اور کوئی قبرستان کا ذکر بھی کر دے تو ناراض ہوتے ہیں کہ میرے سامنے قبرستان کا ذکر مت کیا کرو. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ایک ایک بچے کو یاد کراتے ہیں کہ جنت کا اسٹیشن کہاں ہے, ہر بچہ کہتا ہے قبرستان. حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ نواسا میرا چھوٹا سا 6 سال کا, اس نے کہا نانا ابو آج جمعرات ہے, آج آپ جنت کے اسٹیشن نہیں گئے؟ تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی جزاک اللہ, اچھا وہ یاد دلایا, آؤ چلے ابھی چلتے ہیں جنت کے اسٹیشن کی سیر کر کے آتے ہیں. جب بچپن سے جیسے کہ جو جوہانسبرگ ایئرپورٹ پر بغیر گئے ہوئے کوئی حج پہ جا سکتا ہے؟ بتائیے, کوئی نہیں جا سکتا. ایسی قبرستان بغیر گئے ہوئے کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا. لیکن جس کو آخرت پر یقین پیدا ہو جاتا ہے, اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جو قبر ہے 2 گز کی, یہ نیک آدمی جو ہم نے دفن کیا ہے اس کی قبر اللہ تعالیٰ نے اتنی وسیع فرما دی ہے, جو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خوشخبری سنائی ہے کہ جنت کی کھڑکی کھل چکی ہے, جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں, وہ جناب اسی قبر کے اندر عائش کر رہا ہے. لیکن چونکہ ہم اس قبر کے اندر گئے نہیں اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا. جیسے ہوائی جہاز کسی نے کبھی نہیں دیکھا, ایئر پلین کسی نے نہیں دیکھا, اور اوپر فضا میں اڑتا ہوا 2 فٹ کا نظر آتا ہے. آپ اس کو سمجھائیں کسی شخص کو کہ اس کے اندر 400 آدمی سوار ہیں, 400 آدمی کا سامان بھی رکھا ہوا ہے, 400 آدمی کے لیے کھانے کا سامان بھی ہے, اور اتنا ہی پیٹرول کا وزن بھی ہے, یعنی 265 ٹن وزن لے کر یہ اڑ رہا ہے. تو وہ شخص کہے گا پاگل ہو, تمہارے دماغ درست نہیں ہے, یہ 2 فٹ کا جہاز, 400 آدمی, ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ نظر نہیں آتی, تم کہہ رہے ہو 400 آدمی. لیکن جو سفر کر رہے ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے راحت کے ساتھ, لائٹ بھی جل رہی ہے, ٹوائلٹ بھی اندر ہے, کھانا بھی بہترین, کولڈ ڈرنک بھی چل رہی ہے, کتنے عائش کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. لیکن نیچے والا جس نے کبھی سفر نہیں کیا, اس کو کتنا بھی سمجھائے اس کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ جو پلین جو جا رہا ہے چھوٹا سا, اس میں 400 آدمی سفر کر رہے ہیں. جس نے سفر نہ کیا ہو, پلین دیکھا ہی نہیں, وہ یقین کرے گا؟ ایسے ہی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سچا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہم یقین کر لیتے ہیں اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا, امریکہ کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن ہر شخص کو یقین ہے کہ امریکہ ایک ملک ہے, یقین ہے کہ نہیں. تو ایسی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا ہے کہ جو شخص نیک اعمال لے کر قبر کے اندر جاتا ہے سوال و جواب کے بعد, اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ اتنا وسیع فرما دیتے ہیں, جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے, جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں, تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سچا ہے. ہاں, مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سچا ہے, جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. اس لیے میرے بزرگ و دوستو, آج ہمیں اپنی قبر کی فکر نہیں, اتنے مردے دفن کر چکے ہیں, کتنے لوگ ہیں اپنے دادا کو, پردادا کو, اپنی ماں کو, اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے ہیں, لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں بھی وہیں جانا ہے. جب گھر آتے ہیں تو بتاتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا, حالانکہ کیا کہنا چاہیے, آج اس کی کل ہماری باری ہے, آج اس کی کل ہماری باری ہے, آج وہ دنیا سے رخصت ہوا ہے اور کل ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے, کل ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے. آج اس جسم کو سجانے کے لیے ہم لوگ کپڑے ایک سے ایک عمدہ بناتے ہیں, کریم ایک سے ایک عمدہ لگاتے ہیں, پرفیوم ایک سے ایک خوشبو عمدہ قسم کے اسپرے کرتے ہیں اپنے اوپر, کیوں؟ تاکہ یہ جسم ذرا خوبصورت رہے, لوگوں کو خوبصورت نظر آئے. نذیر اکبر آبادی بہت بڑا شاعر گزرا ہے, اس کے دو شعر بہت عبرتناک شعر ہیں. وہ اس جسم کے بارے میں کہتا ہے کہ جن لوگوں کو روح کی فکر نہیں ہے, صرف ظاہری جسم کی فکر ہے, ان کے بارے میں وہ شعر کہتا ہے کہ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا, کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا, کہ ان کا جسم بھی بہت فربہ تھا, وٹامن کھا کھا کے خوب لہیم شہیم جسم بہت موٹا تھا, اور کفن پہ عطر لگا ہوا تھا, اگرچہ عطر لگانا جائز نہیں کفن پہ, اس لیے کہ دنیا سے جب رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو آخرت سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے. جنت کی خوشبو کے مقابلے میں دنیا کی خوشبو بیکار ہے. تو اس لیے حضرت والد صاحب نے اس شعر میں ترمیم کر دی کہ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبید کفن تھا, کہ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبید کفن تھا, جسم بہت موٹا تھا, کفن بھی بالکل سفید تھا. جو ہم کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا مبید کفن تھا, جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا. جب قبر کچھ دن کے بعد بارش ہوئی کھل گئی تو دیکھا تو نہ کفن کا وجود ہے نہ اس کے جسم کا کہیں وجود ہے. اس لیے میرے بزرگ و دوستو, اصل چیز روح ہے, اس روح کی فکر کرو. روح کو خوشی کب ہوگی, روح کب خوش ہوگی؟ جب عالم ارواح کی گفتگو ہوگی, عالم ارواح کی چیزیں اس کو سنائی جائیں گی, وہاں کا جب ذکر ہوگا تو روح کے اندر سرور پیدا ہوگا, قلب کے اندر کیفیت پیدا ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا دار یورپ میں کتنے بڑے بڑے اربوں روپیہ ان کے پاس ہے, لیکن یومیہ ہزاروں کی تعداد میں خودکشی کرتے ہیں, اپنے آپ کو یہاں رکھتے ہیں ریوالور فائر کر کے. کیا وجہ ہے, کس چیز کی کمی ہے؟ رولس رائس کار ان کے پاس ہے, بنگلے اتنے بڑے بڑے, کئی کئی ایکڑ پہ ان کے بنگلے ہیں, اتنی اعلیٰ اعلیٰ چیزیں ان کے پاس ہیں, سب کچھ ہوتے ہوئے کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سکون نہیں ہے دل میں. سکون کس چیز کا نام ہے اس کی انہیں خبر ہی نہیں. جتنا انسان زیادہ دین پر چلتا ہے, دیندار ہوتا ہے, اس کو جو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مزہ عطا فرماتے ہیں, دنیا دار اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا. دیندار اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے کہتا ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, اے اللہ تیرا شکر ہے, پہلے نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ اولاد عطا فرمائی ہے, آپ اس کو باقی بھی رکھیے, نیک صالح بنائیے. بیوی کو دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, اے اللہ آپ ہی نے اس کو پیدا کیا, آپ نے مجھے اس کو عطا فرمایا ہے, آپ کا دیا ہوا عطیہ ہے, اے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اب اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور دنیا دار بس یہ میرا صاحبزادہ ہے. کسی نے میرے بارے میں حضرت سے کہا آپ کے صاحبزادے, فرمایا کہ نہیں, اس کا مطلب صاحبزادہ مت کہو, یہ کہو بیٹا ہے. صاحبزادے کا مطلب کہ میں صاحب بننا چاہتا ہوں, صاحبزادے کا مطلب ہوا کہ میں صاحب ہوں اور یہ میرا زادہ ہے. تو اپنے آپ کو صاحب بڑائی سے بچانے کے لیے فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ آپ کا بیٹا ہے. اللہ والے ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ برال الحق صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو مقرر کرسی پر بیٹھ کے تقریر کرتا ہے، دل میں شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو اور سامعین جو بیان سننے والے نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان دل میں بڑائی ڈال سکتا ہے۔ فوراً شیطان کو جواب دو کہ ترازو کا وہ پلڑا جو خالی ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اور جس حصے میں کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ نیچے لگا رہتا ہے، تاکہ دل میں کبھی تکبر نہ پیدا ہو۔ اور صحابہ کرام کو اس کی بڑی فکر رہتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو گورنر بنا کر یمن میں بھیجا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا شان تھی حضرت معاذ بن جبل کی، یہ اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ٹہلتے ہوئے چل رہے ہیں، ان کو نصیحت فرما رہے ہیں، وہ اتنے پریشان ہیں، بار بار اترنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے رہے ہیں، فرمائے نہیں، وہ تم اوپر ہی بیٹھے رہو، لیکن یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے تم جب واپس آؤ تو تم مجھے دنیا میں نہ پاؤ۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ آنسو آپ کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ ان کے بارے میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج تو یومن الى مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں مسجد نبوی کی طرف نکلا، فوجدت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاعدا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبکی، تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے ساتھ لپٹ کر حضرت معاذ بن جبل رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابی رسول ہو کر رو رہے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، یا معاذ ما یبکی کا، تجھے کیا چیز رلا رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یبکینی شیئن، مجھے ایک چیز رلا رہی ہے، سمعت من صاحب هذا الروضہ، اس روضے والے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان یسیر الریاء شرکن، کی تحقیق تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک۔ رو رہے ہیں۔ مروان ابن حکم نے کہا کہ آپ صحابی رسول ہو کر موت سے ڈرتے ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مروان، میں تمہاری دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا ایک طویل سفر شروع ہونے والا ہے، میرے پاس زاد راہ کچھ نہیں ہے، اعمال کی کمی ہے، لا ابکی علی دنیاکم یا مروان، اے مروان ابن حکم، تمہاری دنیا کے چھوٹنے کی وجہ سے میں نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا طویل سفر شروع ہونے والا ہے آخرت کا، اور میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، زاد راہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر قلب پر کیفیت طاری ہوئی، آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا مانگی، اللہم انی احب لقاءک فاحبب لقائی، کہ اللہ میں آپ کی ملاقات کا مشتاق ہوں، آپ بھی میری ملاقات کو پسند فرما لیے۔ یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ شیخ العرب العظم حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ، جن کی جوتیاں اٹھانے والے بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، جن کی جوتیاں اٹھانے والے قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ، جن کی جوتیاں اٹھانے والے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، اتنے بڑے بڑے اکابر جن کی جوتیاں اٹھاتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب طواف کر کے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد دو رکعت پڑھ کے جو سجدے میں سر رکھا تو ساری رات روتے رہے، اور ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، اس کیفیت سے رو رہے تھے کہ ہم سننے والوں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا، اور کیا شعر پڑھ رہے تھے، اے خدائی بندرا رسوا مکن، اے خدا ہی بندرا رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ کل قیامت کے دن امداد اللہ کو لوگوں کے سامنے رسوا نہ فرمائیے گا. اولائک آبائی فجینی بمثلہم, یہ ہمارے باپ دادا تھے جن کی یہ کیفیت تھی کہ ساری دنیا کے علماء جو شیخ العرب والعجم کے نام سے مشہور ہیں, ساری دنیا کے علماء جن کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں, ان کی کیفیت یہ. جس دن حضرت حاجی صاحب کا بیان ہوتا تھا سفید چادر بچھتی تھی, خادم سے کہا جلدی کرو لوگ آنے والے ہیں. خادم نے کہا حضرت وہ تو آپ کے معتقد ہیں, آپ کو اتنی فکر کیوں پیدا ہوتی ہے ان کے لیے؟ فرمایا کہ جو لوگ میرے پاس دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں میں ان کے قدموں کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. اللہ اکبر. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اتنی کتابیں لکھنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی, لیکن دل میں بڑائی تکبر قریب نہیں آتا, اس لیے کہ غم اندر سے کھا رہا ہے, ایک خوف لگا ہوا ہے کہ نہ جانے کل قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. بتائیے, حکیم الامت مجدد الملت ان کی یہ کیفیت ہے. اس لیے میرے بزرگ و دوستو, کوئی بھی نیک کام ہو جائے, اچھی تقریر ہو جائے, اچھا واز ہو جائے, دین کا کام ہو جائے, یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہو جائے, بس سمجھ لو کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو بھی نیک کام ہو جائے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میں نے یہ کام کیا, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس مجلس میں آ کر بیٹھے, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے نماز عشاء ادا کی, اللہ کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ فجر کی نماز ادا کریں گے. ہر کام کی نسبت اللہ کی طرف کرو. جب اللہ کی طرف نسبت کرو گے تو دل میں بڑائی پیدا نہیں ہوگی, تکبر قریب نہیں آئے گا. اور جب اللہ کی طرف نسبت پیدا کرو گے, جس کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی اس کام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں گی, اس کام میں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں گی. آپ بتائیے کہ آپ حضرات سانس لے رہے ہیں, ہوا کتنی مزیدار ہے, لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں, پھیپھڑا کام کر رہا ہے, پیدا نیک کام ہو جائے, اس کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیں, اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم بیان سننے کے لیے آئے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہیں عطا فرماتے, جب تک انسان کسی اللہ والے کی صحبت میں جا ہی نہیں سکتا. ایک مرتبہ حضرت والد صاحب الہ آباد میں حضرت کے یہاں تشریف لے گئے تھے, حضرت کے قیام گاہ پہ والد صاحب 12 بجے 1 بجے 2 بجے واپس آتے تھے, فجر پڑھ کے پھر چلے جاتے تھے. 12 بجے والد صاحب تشریف لائے اپنی قیام گاہ پہ, اب حضرت کی عمر 85 سال, اتنا ذوف, تھوڑی دیر میں دیکھا شور ہوا سڑک پر, تمام خدام کے ساتھ رکشے کے اوپر چلے آ رہے ہیں حضرت, سارے چونکہ خدام کا قافلہ ساتھ چلتا تھا. والد صاحب پریشان ہو گئے, کہا حضرت آپ ارشاد فرما دیتے میں خود حاضر ہو جاتا, آپ مجھے حکم فرما دیتے, کسی خادم کو بھیج دیتے میں خود حاضر ہو جاتا. تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. یہ محبت کی باتیں ہیں, جب کسی اللہ والے سے محبت قائم ہو جاتی ہے تب یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. ایسے آدمی اگر چاہے کہ میں پہلے ہی مجلس میں جا کر ہر چیز سمجھ لوں تو سمجھ نہیں سکتا. مسلسل تسلسل کے ساتھ جب مجلس میں آتا ہے، باتیں سنتے سنتے قلب کے اندر وہ چیزیں راسخ ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد دین کی باتیں سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہیں. آپ اپنے بچے کو ابھی پیدا ہوا روزانہ فیتے سے ناپنا شروع کریں تو آپ تو ایک سال میں مایوس ہو جائیں گے، تو بڑھتے ہی نہیں. نہیں، دو سال تین سال کے بعد دیکھو تو آپ کو وہ آدھا فٹ بڑھا ہوا نظر آئے گا. دس سال کا ہوگا تو چار فٹ کا آپ کو بچہ نظر آئے گا. اگر روزانہ ناپنا شروع کرو گے کہ ہم تو اللہ والوں کے مجلس میں گئے تھے، آج ذکر بھی کیا لیکن کوئی قلب میں کیفیت تو نہیں محسوس ہوئی. بتدریج یہ چیز ہوتی ہے، بار بار آئیے. آپ ایک وقت کھانا کھا لیجئے، ایک مہینہ کہیے کھانا نہیں کھاؤں گا، دیکھوں کہ ایک وقت کے کھانے سے کیا ہوتا ہے، کمزوری ہوگی یا نہیں. ایسی مسلسل تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اسی لیے حکم فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی طریقہ بھی بتلا دیا. علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت کتنی اختیار کی جائے. فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنی صحبت اختیار کرو کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ. جو لوگ اپنے مشائخ سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں تو دیکھنے والا دور سے پہچان لیتا ہے اس کا اصلاحی تعلق فلاں شخص سے ہے، اس کا اصلاحی تعلق فلاں شخص سے ہے. تو خالطوہم لتکونوا مثلہم، اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرما دیا کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ قیامت تک اللہ والوں کو پیدا کرتے رہیں. قیامت تک انشاءاللہ اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے. نبوت کا دروازہ صرف بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قیامت تک اللہ والے پیدا ہوتے رہیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ایک شفیق مہربان باپ اپنے بچے کو حکم دیتا ہے کہ تمہاری صحت کمزور ہے، آدھا کلو دودھ اور دو انڈے روزانہ استعمال کیا کرو ناشتے میں، لیکن باپ اگر انتظام نہیں کرتا تو لوگ کہیں گے کہ یہ باپ شفیق مہربان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. دیکھیے کہ پیدائش سے لے کر ہمارے ساتھ کتنا کرم اللہ نے کیا. ہم پیدا ہوئے ہم کو خبر نہیں، ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت کہلوا دی یا نہیں ہر بچے کے کان میں، تاکہ جب یہ بالغ ہو ہوش سنبھالے تو اس کو فکر پیدا ہو جائے کہ اب صرف نماز جنازہ میری باقی ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوسط عمر کتنی؟ 60 سال. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، تو اوسط عمر اس امت کی 60 سال. 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے، 15 کو مائنس کر دیئے، چونکہ حساب و کتاب 15 کے بعد شروع ہوتا ہے. 15 مائنس کیجئے تو کتنے رہ گئے؟ 45 سال ہیں، 45 رہ گئے. 10 سال آپ نیند میں گزار دیتے ہیں سو کر، نیند اور موت دونوں بھائی بہن ہے. 10 سال وہ بھی آپ مائنس کر دیئے، کتنے رہ گئے؟ 35 سال. 5 سال ٹوائلٹ کے اندر گزار دیتے ہیں جہاں نہ بزنس کر سکتے ہیں، نہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، نہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ 5 سال بھی آپ کی زندگی سے بیکار گئے. تو اب آپ کی عمر کتنی رہ گئی؟ 30 سال. ٹوٹل زندگی 30 سال ہے آپ کی، اور اس روزانہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے عطا فرماتے ہیں جینے کے لیے. 24 کو 60 سے ضرب دیجیے تو 1440 منٹ بنتے ہیں. 1440 منٹ میں اللہ تعالیٰ صرف 140 منٹ مانگتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. 140 منٹ میں تو ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے، اوابین، اشراق، چاشت، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، جو چاہے 140 منٹ میں کر سکتا ہے. باقی 1300 منٹ تو بزنس کر، چاہے جو چاہے کر، آرام کر. لیکن یہ بندہ اتنا غافل ہے کہ 140 منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں اپنے مالک کو، 140 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دنیا کی اس کی زندگی چند منٹ کی ہے آخرت کے مقابلے میں. میدان محشر ایک دن جو ہوگا، میدان محشر کا 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو 50,000 سال کے مقابلے میں آپ کی زندگی چند منٹ کی ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ کتنے کریم کے ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت کہلوا دی، تاکہ یہ بندہ جب ہوش سنبھالے تو اس کو فکر پیدا ہو جائے کہ اب صرف نماز جنازہ میری باقی ہے. تو میرے بزرگ و دوستو، ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ والے کہ خوب کاروبار کرو، خوب بزنس کرو، کار بھی ہو کاروبار بھی ہو، لیکن دل میں یار ہو، دل میں اللہ کی محبت غالب رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے دنیا کو چھوڑ دو، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی محبت 50% ہے تو میری محبت 51% کر لو، بس تمہاری نجات کے لیے کافی ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت غالب ہے؟ آپ بزنس کر رہے ہیں، لاکھوں روپے سامنے رکھے ہوئے نوٹ گن رہے ہیں, اچانک مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, مؤذن کیا کہتا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. فوراً آپ اپنا دکان بند کر دیتے ہیں یا اپنی فیکٹری بند کر دیتے ہیں, کاروبار کو بند کر دیتے ہیں, سٹاپ کر دیتے ہیں کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے بلایا ہے, پہلے اس کے دربار میں حاضری دوں گا پھر واپس آؤں گا, اگر آپ کی مرضی ہے تو مجھ سے بزنس کر لیں ورنہ کسی اور سے بزنس کر لیں. اب یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی محبت غالب ہے, اور اگر آپ نے سوچا کہ یہ گاہک چلا گیا تو پتہ نہیں دوبارہ پھر یہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, تو یہ دنیا آپ پر غالب ہو گئی, دنیا آپ پر غالب ہو گئی ہے, یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. شپ جو ہے آج بندرگاہ دکھائی ہمارے ادریس بھائی نے, بحری جہاز چلتا ہے سمندر کے اوپر, سمندر کا پانی کتنا ہے دنیا سائنس اندازہ نہیں کر سکی, لیکن وہ پانی اس کے چلنے کا ذریعہ ہے, لیکن وہی پانی جب اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو ڈبو دیتا ہے, وہیں غرق کر دیتا ہے. ایسی ہمارے پاس دنیا کتنی کیوں نہ ہو وہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے جب تک دل سے باہر ہو. دل اللہ نے پیدا کیا اپنے لیے, دل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنے لیے, تو دل میں اللہ کی محبت کو غالب رکھیے, پھر دنیا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. تو میرے بزرگ دوستو, جو آیت میں نے تلاوت کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کے پاس ایمان موجود ہے, سب کہیے الحمدللہ, اس لیے کہ یہ اللہ نے عطا فرمایا ایمان. ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے سوال نہیں کیا تھا کہ اللہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کرنا, ایمان کی دولت عطا فرمانا, کسی نے سوال کیا تھا اللہ سے؟ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ نہیں؟ جتنا لئن شکرتم لازیدنکم, جتنا شکر ادا کرو گے اس میں اتنی اضافہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. تو الحمدللہ ہم سب کے پاس ایمان موجود ہے, جنت کا ٹکٹ موجود ہے. آگے ارشاد فرمایا, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, گناہوں کو چھوڑ دو. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں, اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں, اس لیے فرماتے ہیں اتقوا اللہ. ابھی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ہے, تو اس میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کی فرضیت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں, تاکہ تم متقی بن جاؤ, یعنی میرے محبوب بن جاؤ. اور ہم محبوب کیسے بنیں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اتباع کریں گے اتنی زیادہ محبوب بنتے چلے جائیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو میرا محبوب بننا تو فاتبعونی, میری اتباع کرو. کس کی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہاں فاتیونی نازل نہیں فرمایا کہ میری اطاعت کرو, نہیں, فاتبعونی. تبیعہ عربی زبان میں اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ دوڑتا ہے لیکن دوڑنے کی وجہ اس کو معلوم نہیں ہوتی. ایسی ہر بچہ اپنے باپ کی تقلید کر کے ایک مقام حاصل کرتا ہے. اس بچے کو پہلے نہیں معلوم ہوتا کہ میرا والد مجھے کیوں نصیحت کر رہا ہے, کیوں سمجھا رہا ہے, لیکن آہستہ 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 بتدریج وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے. تو ایسی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے, نقش قدم پر چلنا ہے, چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اس وقت تک ہمیں موت نہ دیجیے گا جب تک سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے اوپر نافذ نہ کر لیں, تاکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم بھی یہ شعر پڑھ سکیں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو جو ہمارا وطن اصلی ہے جنت, وہاں کے صحیح معنوں میں تیاری کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا مولانا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم انا نسألك الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, ہم سب کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. يا أكرم الأكرمين, ہم سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما. یا رب کریم، یا رب کریم ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کے اپنا بنا لے، یا رب کریم، یا رب کریم ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں لیکن نفس و شیطان کے چکر میں آ کے یا اللہ گناہوں کی وجہ سے پھر آپ سے دور ہو جاتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جذب فرما کے اپنا بنا لیے، یا اللہ ہم سب کو ولایت کے خط انتہا تک پہنچا دیے، یا رب کریم ہم سب کو ولایت کے خط انتہا تک پہنچا دیے، یا رب کریم پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیے، یا اللہ تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما دیے، یا اللہ تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما دیے، یا اللہ تمام دینی خدام کی حفاظت فرما دیے، یا اللہ اس مسجد سے، اس خانقاہ سے جو فیض پورے عالم میں پھیل رہا ہے یا اللہ اس میں خوب خوب اضافہ فرما دیے، یا اللہ حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب دام اللہ بقاؤ کو صحت و عافیت کے ساتھ 120 سال کی عمر عطا فرما، یا اللہ، یا رب کریم، یا رب کریم ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھیے، یا رب کریم خصوصی رحم کرم کا معاملہ فرما دیے، یا اللہ، یا اللہ ہدایت کی فضا کو عام فرما دیے، یا اللہ پورے عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیے، یا رب کریم پورے عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیے، یا رب کریم، یا رب کریم خصوصی کرم کا معاملہ فرما دیے، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیے، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، اعزہ اقارب میں اگر کوئی بیمار ہو یا اللہ اس کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیے، یا اللہ حضرت والد صاحب کو شفاء کلی عطا فرما دیے، یا اللہ حضرت والد صاحب کو شفاء کلی عطا فرما دیے، یا اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یا اللہ حضرت والد صاحب کو شفاء کلی عطا فرما دیے، یا اللہ ہم میں جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں یا اللہ ان کو بھی شفاء کلی عطا فرما دیے، یا اللہ دنیا سے جب ہمارا سفر ہو آخرت کی طرف یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آپ کے پاس حاضر ہو، یا اللہ اس حالت میں آپ کے سامنے پیش ہو کہ آپ دیکھتے ہی ہمارا پیار فرما لیں، یا اللہ ہم سے کچھ سوال نہ فرمائیں اور ارشاد فرمائے جاؤ جنت میں، اللہم حاسبنی حساب یسیر، اللہم حاسبنی حساب یسیر، یا اللہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم سب کا آسان حساب لیجیے، یا اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہم سب کا آسان حساب لیجیے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا یا رسول اللہ آسان حساب کا کیا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو دیکھیں اور ارشاد فرمائے جاؤ جنت میں، کچھ سوال جواب نہ فرمائیں، اس لیے کہ من نوقش عذب، جس سے مناقشہ شروع ہوگا اس کو ضرور عذاب دیا جائے گا، یا اللہ ہمیں عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے، یا اللہ ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیے، یا اللہ ہمارے اعزاء اقارب جو دنیا سے جا چکے ان کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیے، یا رب کریم خصوصی کرم رحم کا معاملہ فرما دیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.